نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب فی الخصومات, جھگڑوں کے بارے میں بات چیت. باب ما یذکر فی الاشخاص والخصومت بین المسلم والیہود, مسلمان اور یہودی میں جھگڑا ہونے کا بیان. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ قال عبد الملک ابن میسرہ اخبرنی قال سمعت النزال ابن صبرہ سمعت عبد اللہ یقول سمعت رجلا قرأ آیۃ سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها. یہاں پر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو سنا کہ ایک آیت پڑھ رہا تھا. قرأ آیۃ, سمعت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافها, جس کو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے برعکس پڑھتے سنا تھا. فأخذت بيده, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. فأتيت به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اس کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقال, تو آپ نے فرمایا, کلاکما محسن, تم دونوں ہی اچھا پڑھتے, یعنی دونوں کے پڑھنے کا انداز درست ہے. اب میرے جیسا ہوتا تو کہتے نہیں دو میں سے ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے, دونوں کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں. قال شعبہ, اظنہ, تو میں سمجھتا ہوں. قال لا تختلفوا, آپ نے فرمایا اختلاف مت کرو. اگر دونوں اپنی اپنی جگہ اپنی دلیل رکھتے ہیں اور دونوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے تو کیا ہے, دونوں ہی درست ہیں. فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا, کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا اور پھر ہلاک ہو گئے. فقہی اختلافات میں بھی اگر یہ حدیث سامنے رکھیں تو بہت سی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے فقہی مذاہب ہیں ان میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جس نے بغیر دلیل کے اپنی کسی کام کی بنیاد رکھ لی ہو. ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ ایک کی بنیاد اس کے نزدیک ایک صحیح حدیث پر ہے اور دوسرے کی بنیاد ایک ضعیف حدیث پر ہے. اب اگر کوئی شخص ضعیف حدیث کو زیادہ صحیح سمجھتا ہے اپنے طور پر تو اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ, آپ کو اس سے اختلاف کر کے لڑائی جھگڑا مول لینے کا حق نہیں. اور دوسرا, اگر دوسری چیز کو اگر صرف ضد اور تعصب کی بنا پر کرتا ہے تو وہ پھر خدا کے ہاں جواب دہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص یقین کے ساتھ اور دل کے پورے اطمینان کے ساتھ کسی ایک چیز کو لے رہا ہے تو اس کو اسلام نے اتنی وسعت اور اجازت دی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں کے ہوتے ہوئے 1400 سال سے لوگ اپنے اپنے اس پر چلے آ رہے ہیں, اور جہاں بھی اس معاملے میں تنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, شدت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, وہیں پر مسلمانوں میں پھوٹ پڑی, اختلافات ہوئے اور مسلمانوں کی وحدت پارا پارا ہوئی, جس سے دین کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا اور خود مسلمانوں کو نقصان پہنچا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو باب باندھا ہے وہ ہے جھگڑوں کے بارے میں, کہ کیا کسی مسلمان معاشرے میں جھگڑے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں. کیا دو اہل ایمان آپس میں جھگڑا کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اس اختلاف رائے میں, اس جھگڑے میں احسن طریقہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہونا چاہیے, کہ آپ اس کو کسی تیسرے کے پاس لے جائیں کہ جو آپ کے درمیان فیصلہ کر دے. اور فیصلہ کرنے والے کا بھی دل بڑا ہونا چاہیے, اور اس کو تعصب سے کام لینے کی بجائے حق کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے, اور وہ حق جو اللہ اس کو دکھا دے, جو اس کے دل میں اتارے, جس کو وہ حق سمجھتا. صرف یہ نہیں کہ جو میرے ماں باپ کرتے تھے وہی حق ہے, حق وہ واقعی جس کی کوئی بنیاد ہو یا دلیل ہو. اور دلیل کے ساتھ اگر کوئی بھی طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے وہی قابل قبول ہوگا, اس کے حق میں یعنی. اب اس میں یہ جو اختلاف روایات ہے, یہ علوم القرآن میں آپ پڑھیں گے بھی, تو یہ جیسے عبداللہ بن مسعود کی کچھ قرآت میں شواز قرآت ہیں کچھ مقامات پر, تو اس میں ان کو یہ ہوا کہ جب میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی, اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر آتا ہے کہ مکروز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی, اور دوسری جگہ پر آ جاتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھی. اب کیا نعوذ باللہ ایک حدیث غلط اور ایک صحیح ہے؟ دونوں اپنی اپنی جگہ درست. بعض اوقات تقدیم و تاخیر کی بات ہوتی کہ ایک بات پہلے اور ایک بعد میں. بعض اوقات اپنے اپنے حالات کے مطابق, جیسے قرآن میں بھی ناسخ و منسوخ کس لیے ہے کہ وہ مختلف حالات کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکامات آئے. تو ان چیزوں کے سمجھنے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے, جبکہ دونوں دین کے اندر ہیں اور پھر حرام حلال کا بھی فرق نہیں ہے اتنا بڑا, تو اس میں وسعت اور گنجائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا ہی دل رکھا اور آپ نے فرمایا دونوں ہی ٹھیک کر رہے ہو. اور اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص کسی فتوے کے جواب میں یہ کہے کہ ہاں دونوں ہی ٹھیک ہے تو دیکھا نا منافقت برت رہا ہے, کہیں کہتا ہے یہ ٹھیک اور کہیں کہتا ہے یہ ٹھیک ہے. نہیں, اگر دونوں ہی کی دلیل ہے تو جو جس کو زیادہ بہتر دلیل لگتی ہے اس کے ساتھ وہ ٹھیک کر رہا ہے, اس کو اس پہ چھوڑ دیں. حدثنا یحیی بن قزع حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن ابی سلمہ وعبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال استب رجلان کھالی گلوچ کی دو لوگوں نے رجل من المسلمین ورجل من الیہود ایک مسلمان تھا اور دوسرا یہودی فقال المسلم مسلم نے کہا والذی اصطفی محمدا علی العالمین قسم اس ذات کی جس نے چن لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فقال الیہودی تو یہودی نے جواب میں کہا والذی اصطفی موسی علی العالمین قسم اس ذات کی کہ جس نے چن لیا موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پر جیسے آج کل ہمارے ہاں اپنے اپنے ائمہ کو بہت زیادہ ابھارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے افضل ہے دوسرا کہتا ہے وہ فلاں سب سے افضل ہے بہرحال فرفع المسلم یدہ تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا ان ذالک اس موقع پر فلطم وجہ الیہود یہودی کے چہرے پہ تھپڑ مارا یعنی جذبات میں آ کر پہلے زبانی اختلاف ہوا ایک دوسرے پر ترجیح دینے کی بات ہوئی جب زبان سے مسئلہ حل نہ ہوا تو ہاتھ اٹھا لیا فذهب اليهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم تو یہودی جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا فاخبره بما كان من امره وامر المسلم اور آپ کو خبر دی جو اس کے اور مسلمان کے درمیان معاملہ ہوا تھا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلایا فساله عن ذلك اس سے اس کے بارے میں پوچھا فاخبره تو اس نے بتایا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تو اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرنی علی موسیٰ مجھے مت ترجیح دو موسیٰ علیہ السلام پر مجھے موسیٰ علیہ السلام پر مت چنو اختیار کرو فضیلت دو فَإِنَّ النَّاسَ يَسْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے فَأُسْعَقُوا مَعَهُمْ تو میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہو جاؤں گا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ تو میں پہلا ہوں گا جو افاقہ پا جائے گا یعنی ہوش میں آئے گا فَإِذَا مُوسَى تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام باطشن پکڑے ہوئے ہیں جانب العرش عرش کا کونا فلا ادری تو میں نہیں جانتا اکان فی من سائق کہ کیا وہ ان میں شامل تھے جو لوگ بے ہوش ہوئے فافاق قبلی اور مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گیا او کان ممن استثنى اللہ یا ان میں سے تھے کہ جن کو اللہ نے بے ہوش ہونے سے محفوظ رکھا تو لہذا ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی کوئی نہ کوئی فضیلت اور کوئی نہ کوئی خیر کی بات ہوتی ہے تو دیکھنا یہ کہ اللہ کی نظر میں بڑا کون ہے میرے اور آپ کے کسی کو بڑا ثابت کرنے سے یا کر دینے سے کوئی بڑا نہیں بن جاتا لہذا انسان کو ہمیشہ اس چیز کی طرف اگر اس کی توجہ ہو جائے کہ میرا مقام اللہ کی نظر میں بن جائے تو پھر وہ اس قسم کی فضولیات میں پڑنے سے بچ جاتا ہے یہاں آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین عدل و انصاف کہ تعصب سے کام نہیں لیا چونکہ یہ مسلمان ہے اس لیے جو کچھ اس نے کہا وہ درست کہا چاہے وہ غلط ہی کہہ رہا دوسری طرف یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں میں بہت بڑا ہوں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خوبی چن کر لائے جو انہیں اپنے سے بڑی معلوم ہوئی اگر ہمارا بھی اخلاق اور کردار ایسا ہی ہو جائے تو معاشرہ واقعی ایک پرامن معاشرہ بن جائے ہمارے ہاں عموماً بے چینیاں اور باہم رنجشیں اور ناراضگیاں اور کڑھن اور جلن اور حسد اور گھٹن کس وجہ سے ہوتی ایسی ہی باتوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو بڑا کر رہے ہیں اس کو چھوٹا کر رہے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ایک مقابلے کی کیفیت میں مقابلہ کس بات کا دیکھنا تو یہ ہے کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ کیا وہ اللہ کو قبول ہے اور اگر بڑے سے بڑا عمل اللہ کو قبول نہیں تو ہمارے ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہماری کوئی قدر نہیں کوئی قیمت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بعض وہ لوگ انتہائی پیارے ہیں جنہیں معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں ان کے مقابلے میں جن کے بڑے بڑے نام ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کے نام پر کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دے کہ معاشرے کے دنیا کے اعتبار سے حقیر اور بالکل کسی بھی مقام پر نہ پہنچے ہوئے لوگ کوئی نہیں ان کو جانتا کوئی ان کو پوچھتا نہیں لیکن اللہ کے انتہائی قریب اور عزیز ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا میں بڑی بڑی شہرت مال اور عزت رکھنے والے لوگ اللہ کے نزدیک انتہائی حقیر درجے کے ہو سکتے ہیں اگر ہم سب کا بھی نقطہ نظر یہ بن جائے کہ ہمارا کوئی بھی عمل خواہ کیسا ہی کیوں نہیں اللہ کو قبول ہو جائے تو بس بڑی بات ہو گئی سب سے زیادہ عزت مل گئی سب سے بڑا ریوارڈ مل گیا سب سے بڑی قیمت لگ گئی ہماری اگر اس کی نظروں میں جچ گئے اگر اس نے راندہ درگاہ کر دیا پھر بڑا عبادت گزار ہونا بھی فائدہ نہ دے گا اس میں تعصب کی جڑ کاٹ دی گئی کہ تعصب مت کرو کہ جو چیز میری ہے وہی سب سے افضل ہے اور جو دوسرے کی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو جماعتی سیاسی اور گروہی تعصبات ہیں وہ بھی تو یہی کچھ ہیں اسلام کے نام پر یا خدمت خلق کے نام پر جو بہت سی جماعتیں گروہ پارٹیاں مختلف چیزیں وجود میں آئیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر کسی نے نیک نیتی سے کوئی چیز بنا لی تو ٹھیک ہے وہ اپنی سہولت سے جو کام کر سکتا کرے لیکن اگر کوئی شخص پھر اس پہ تل گیا کہ جو اس دائرے سے باہر ہے وہ سب گمراہ ہیں، یا وہ سب بیکار لوگ ہیں، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہیں، ان پہ کفر اور فسق کے فتوے لگانے لگے، یا ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے، تو اس چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ اسلام کے اخلاق کے منافی ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون مت کرو، جہاں پتہ چلے کہ ایک شخص غلط کر رہا ہے پھر تعاون مت کرو، لیکن اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو خواہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہیں کر رہا تو دشمن سے بھی تعاون کر لو، کیونکہ اس میں آپ دشمن کو نہیں دراصل اس نیکی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس خیر اور بھلائی کو آگے لا رہے ہیں، تو جسے خیر اور بھلائی سے محبت ہو پھر اس کا دل تعصبات سے پاک ہو جاتا ہے۔ حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا عمرو بن یحیی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، اس اسنامے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جاء یہودی، ایک یہودی آیا، فقال یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، ضرب وجهی رجل من اصحابک، میرے چہرے پہ تیرے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے تھپڑ مارا ہے، فقال من، آپ نے پوچھا کون، قال رجل من الانصار، اس نے کہا کہ ایک انصاری نے، انصار میں سے ایک شخص نے، قال ادوہ، آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، فقال، آپ نے پوچھا، ادربتہ، تو نے اس کو مارا تھا، قال سمعتہ بالسوق، وہ کہنے لگا کہ میں نے اسے بازار میں سنا تھا، یحلف، قسم کھا رہا تھا، والذی استوا موسی علی البشر، نہیں ایسے گزر رہے تھے راستے میں، کان میں پڑ گئی بات کہ وہ اللہ کی قسم کھا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بڑا سمجھ کر، کہ قسم اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام انسانوں پر فوقیت بخشی، کل تو میں نے کہا اے خبیث اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گالی دے کے کہا او خبیث کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فضیلت بخشی، فاخذتنی غضبت ضربت وجهه، تو مجھے ایسا غصہ آیا کہ میں نے اس کے چہرے پہ دے مارا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیروا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان ایک دوسرے کو فضیلت مت دو، ایک دوسرے پر بزرگی نہ دو، جس طرح قرآن میں بھی ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منهم من کلم اللہ، سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے یہاں بھی، ورفع بعدهم درجات، اور ایک اور جگہ پر لا نفرق بین احد منهم، ہمیں یہ تعلیم دی گئی، اور اگر اس تعلیم پر بھی ہم چلے تو سارے تعصبات ختم ہو کر رہ جائیں، فان الناس يسعقون يوم القيامه، قیامت کے دن لوگ جو ہیں وہ کیا ہوں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، فاکون اول من تنشق عنه الارض، تو میں پہلا ہوں گا کہ جس سے زمین پھٹے گی، فاذا انا بموسى، تو میں دیکھوں گا کہ موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش، کہ موسى علیہ السلام عرش کا ایک پایا تھامے ہوئے ہوں گے، قائم کھڑا ہونے والا ہے، پائے کی طرف اشارہ، فلا ادری اکان فی من سائق ام حوسب بالسعقه الاولى، تو میں نہیں جانتا کہ کیا وہ ان میں تھے جو بے ہوش ہو چکے، یا وہی جو پہلی بے ہوشی ان کی تھی وہی کافی ہو گئی، وہ جو کوہ طور پر انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، اور پھر کیا ہوا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا، بے ہوش ہو گئے، تو یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ان کی بے ہوشی آئی تھی وہی ان کے لیے کافی ہو گئی۔ حدثنا موسى حدثنا حمام عن قتادة عن انس رضی اللہ عنہ ان یہودیا رد راس جاریہ بین حجرین، کہ ایک یہودی نے ردا کچل ڈالا، راس جاریہ ایک لڑکی کا سر، بین حجرین دو پتھروں کے درمیان، اس نے زیور وغیرہ پہنا ہوا تھا وہ چھیننے کے لیے اس کا سر کچل دیا، قیلا کہا گیا من فعل ھذا بکی، تیرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، افلان افلان کیا فلان کیا فلان، حتی سمی الیہودی، یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا، فاومأت برأسها، تو اس لڑکی نے صرف اپنے سر سے گواہی دی، اشارہ کیا، یہ کہتے ہیں نا عورت کی گواہی قبول ہی نہیں ہوتی، تو ذرا اس ریفرنس میں بھی اس حدیث کو دیکھیے، فأخذ الیہودی، تو یہودی کو پکڑ لیا گیا، فاعترف، اس نے اعتراف کر لیا گناہ کا، فامر به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرد رأسه بین حجرین، تو اسی طرح اس کا سر بھی دو پتھروں میں کچل دیا گیا۔ اس میں اگرچہ یہ گواہی اکیلی عورت کی نہیں ہے، یہودی کا اعتراف اس میں شامل ہے جب سزا ملی، لیکن اس میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عورت کی گواہی سرے سے ریجیکٹ نہیں کر دی گئی کہ اس کو کوئی بھی اہمیت نہ دی گئی ہو، بلکہ پہلے درجے پر اسی سے پوچھا گیا، اور وہ حالت نزاع میں تھی ایک طرح سے، لیکن ثابت جب ہوئی اس کو ایک مزید شہادت ملی، اور وہ کیا تھا، اعتراف، اس کا مجرم کا اعتراف کرنا، تو اس کے بعد اس پہ حد جاری ہو گئی۔ تو اس میں ایک عورت اور ایک مرد کی گواہی ہے صرف، لیکن یہ حالات اور واقعات اور پھر قاضی کے فیصلے پر ہوگا، اسے ایک عام قانون نہیں بنایا جائے گا۔ باب من رد امر السفیہ، جس نے پھیر دیا کسی بے وقوف کا معاملہ، والضعیف العقل، اور کم عقل کا، وإن لم یکن حجر علیہ الامام، اگرچہ امام نے اس پر حجر نہ کیا ہو۔ ویذکر عن جابر رضی اللہ عنہ، اور حضرت جابر سے روایت کیا جاتا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رد علی المتصدقی، لوٹا دیا صدقہ کرنے والے کا صدقہ، قبل نہی، منع کرنے سے پہلے، ثم نہاہ، پھر اس کو روکا۔ یعنی ایک شخص جو صدقہ دینے کے لیے کچھ لایا، آپ نے پہلے تو اس کا صدقہ لوٹایا کہ نہیں میں نہیں لیتا، اور پھر اس کو روکا بھی کہ آئندہ ایسا مت کرو، یعنی پہلے منع نہیں کیا، پہلے رد کر دیا۔ وقال مالک، اور مالک کہتے ہیں، اذا کان لرجل علی رجل مال، کہ جب کسی شخص کے لیے کسی شخص کے ذمہ مال ہو، یعنی ایک مقروض شخص ہو، ولہ عبد، اور اس کا بس غلام ہی ہو، لا شیء لہ غیرہ، اس غلام کے علاوہ کوئی اور چیز نہ ہو، کوئی اور جائیداد نہ ہو، فاعتقہ، پھر وہ اس کو بھی آزاد کر دے، لم یجز عتقہ، تو اس کی آزادی جائز نہ ہوگی، یہ آزاد کرنا اس سے قبول نہ کیا جائے گا، یعنی پہلے قرضہ اتارا جائے گا اور پھر کچھ اور۔ یہ ابو داؤد کی روایت میں اس حدیث کی تفصیل آتی ہے، کیونکہ یہ باب میں امام بخاری لائے ہیں، اصل میں نہیں لائے، اس لیے اس کی سند وغیرہ نہیں یہاں پر ذکر کی گئی، صرف راوی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لایا اور کہنے لگا کہ میری طرف سے آپ بطور صدقہ یہ قبول کر لیں، اور خدا کی قسم اس مال کے سوا میرے پاس کچھ نہیں، یعنی بس میرے پاس صرف یہی ہے جو میں صدقہ دے رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس نے پھر یہی کیا، آپ نے وہ مال اس کی طرف واپس پھینک دیا اور فرمایا کہ تم میں کوئی نادار ہوتا ہے اور اپنا مال جس کے سوا اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا خیرات کرتا ہے، پھر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، خیرات اس وقت کرنا چاہیے جب آدمی کے پاس خیرات کرنے کے بعد مال بچ رہے، یعنی اس وقت تک خیرات بھی قبول نہیں جب تک کہ فرائض انسان نہ پورے کر دے، خواہ وہ قرض کا ہو، خواہ وہ اپنی دیگر ضروریات، کیونکہ بال بچوں کا نان نفقہ بھی ایک شخص کے اوپر قرض ہی کا درجہ رکھتا ہے، فرض ہے اور قرض ہی کے درجے میں ہے ایک طرح سے، کہ جس کو چکانا لازم ہے۔ یہ سارے باب کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو دیوالیہ قرار نہیں بھی دیا گیا تو بھی اگر کوئی شخص اس کے ساتھ معاملے میں انکار کرتا ہے لین دین میں تو اس کو اجازت ہے۔ باب، ومن باع علی الضعیف ونحوہ، جس نے بیچا کسی ضعیف پر اور اس کی طرح کے، فدفع ثمنہ الیہ، پھر اس کی قیمت اس کے حوالے کر دی، یعنی کسی ضعیف کا مال بیچ کر اس کی قیمت اس کو دے دی، وامرہ بالاصلاح، یا حکم دیا اس کی اصلاح کا، والقیام بشأنہ، اور اس کی حالت درست کرنے کا، فان افسد بعد منعہ، پھر اگر وہ اس روپے کو برباد کر دے، یعنی وہ ضعیف، تو پھر یہ ہے کہ اس پر جو حاکم ہے وہ حجر کر سکتا ہے۔ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا عن اداعۃ المال، مال کو ضائع کرنے سے روکا ہے، وقال للذی یخدع فی البیع، اور اس شخص کو جو تجارت میں دھوکہ دیا جاتا تھا، اذا بایعت، جب تم تجارت کرو، فقل تو کہو، لا خلابت، کوئی دھوکہ نہیں، ولم یأخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مالہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال نہیں لیا۔ یعنی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ کمزور اور کم عقل شخص تھا جسے دھوکہ دے جاتے تھے لوگ، آپ نے بجائے اس کے کہ اس سے اس کا مال چھین لیتے اور کہتے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو، جاؤ تم یہ کام ہی نہ کرو، اس کو اس دھوکے سے بچنے کا طریقہ بتا دیا، لیکن کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ حدثنا موسی بن اسماعیل، حدثنی عبد العزیز ابن مسلم، حدثنا عبداللہ ابن دینار، قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، کان رجل یخدع فی البیع، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا بایعت فقل لا خلابت، فکان یقوله۔ حدثنا عاصم بن علی، حدثنا ابن ابی ذئب، ان محمد ابن المنکدر، ان جابر رضی اللہ عنہ، ان رجلا اعتق عبدا له ليس له مال غیره، فرده النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فابتعه منه نعیم بن النحام۔ یہ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ باب کلام الخصوم بعدہم فی بعد، خصوم مدعی اور مدعا علیہ، خصم کی جمع ہے خصوم، یعنی ایک دعویٰ کرنے والا ہے اور دوسرا جس کے اوپر دعویٰ کیا جائے، مدعی اور مدعا علیہ، جب ایک دوسرے کے بارے میں کچھ کہیں تو یہ کہنا جو ہے یہ غیبت نہیں شمار ہوگا۔ حدثنا محمد، اخبرنا ابو معاویہ، عن الاعمش، عن شقیق، عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حلف علی یمین، پیچھے حدیث گزر چکی ہے، وہو فیہا فاجر، لیقطع بہا مال امرئ مسلم، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، قال فقال الاشعث فی واللہ کان ذلک، کان بینی وبین رجل من الیہود ارض، فجحدنی فقدمته الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الک بینت۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں کہ کوئی شخص جو جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے کسی مسلمان کا مال ناحق مار لینے کے لیے، تو قیامت میں جب اللہ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوں گے۔ تو اشس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ میرے ہی بارے میں حدیث آئی ہے، اور قصہ یہ ہے کہ میری اور ایک یہودی کی زمین کیا تھی، مشترک تھی. کان بینی و بین رجل من الیہود ارضن فجہدنی، تو اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس جھگڑے کو لے گیا. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بینہ، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ یہ زمین تمہاری؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال فقال علی الیہودی، تو آپ نے یہودی سے کہا، احلف، قسم کھا. قال قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن یحلف، یہ تو پھر قسم کھا جائے گا، جھوٹی قسم کھا لے گا. ویذهب بمالی، اور میرا مال لے جائے گا. فانزل اللہ تعالی، تو اس موقع پہ اللہ تعالی نے آیت اتاری، ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانهم ثمنا قلیلا الی آخره. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی جھگڑا کسی عدالت میں جائے تو اس کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ سب سے پہلے تو وہ مدعی ہے جو کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے. مثلا اگر میرے اور اس کے درمیان اس پین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا، میں کہتی ہوں میرا ہے، وہ کہتی میرا ہے، اب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا ہے، تو اس میں سے وہ فریق جو اس کو اپنا کہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دلیل لائے کہ میرا ہے. ان میں سے جو دلیل لائے گا وہ اس کا ہو جائے گا. اگر دلیل نہیں لاتا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک فریق جو دلیل نہیں لائے گا تو اس کے جواب میں دوسرا فریق قسم کھائے گا، اور اگر وہ قسم کھا جاتا ہے تو وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، خواہ وہ جھوٹی قسم کیوں نہ کھا لے، اور مدعی جو ہے وہ منہ دیکھتا رہ جائے گا. اور اس میں جو جج ہے اس پر بھی الزام نہیں، خواہ جج کو اپنے ذاتی علم سے پتا ہی ہو کہ یہ مال اس کا نہیں بلکہ مدعی ہی کا ہے، لیکن جب تک مدعی دلیل نہ لائے، گواہ نہ لائے، تو جج اس کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه في المسجد. یہ حدیث بھی گزر چکی ہے کہ ابن ابي حدرد سے مسجد نبوی میں کعب بن مالک نے قرض کا تقاضا کیا. فرتفعت اصواتهما، تو ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں. حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی. وهو في بيته، اور وہ اپنے گھر میں ہی تھے، یعنی وہ پردہ ہٹا کے دیکھا کہ کون جھگڑ رہا ہے. فخرج الیہما، تو جھگڑے کی آواز سن کے آپ باہر تشریف لائے. حتی کشف السجف حجرتہ فنادا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر آواز دی، یا کعب، قال لبیک یا رسول اللہ. حضرت کعب چونکہ تقاضا کر رہے تھے اس لیے انہیں کو پکارا، فرمایا کہ کعب، کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ. قال دع من دینک، قرضے کو کچھ کم کر دو. فاوما الیہ ای الشطر، اور آپ نے اس کو اشارے سے سمجھایا کہ آدھا. قال لقد فعلت یا رسول اللہ، فوراً سنتے ہی کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا یا رسول اللہ. قال قم فقدہ، تو ابن ابی حدرت سے کہا اچھا باقی آدھے کو تم ادا کر دو، تو انہوں نے پھر اس کو ادا کر دیا. حدثنا عبد اللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان ابن شہاب ان عروۃ ابن الزبیر ان عبد الرحمن ابن عبد القاری انہ قال سمعت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت ہشام ابن حکیم ابن حزام. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم بن حزام کو سنا، یقرأ سورۃ الفرقان، جو سورۃ فرقان پڑھ رہے تھے، علی غیر ما اقرأها، اس طریقے کے علاوہ جس پر میں پڑھا کرتا تھا. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اقرأنیہا، اسے مجھ کو پڑھایا تھا. وکدت ان اعجل علیہ، اور قریب تھا کہ میں جلدی کروں ان پر. ثم امہلتہ، پھر میں نے ان کو مہلت دی، وقت دیا. حتن صرفا، یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر لیا. ثم لببتہ بردائہ، تو میں نے ان کے گلے میں چادر ڈال کر ان کو گھسیٹا. فجئت بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا. فقلت، تو میں نے کہا، انی سمعت ھذا، میں نے اس شخص کو سنا ہے، یقرأ علی غیر ما اقرأتنیہا، کہ یہ سورت کو پڑھ رہا ہے اس طریقے کے علاوہ جس پر آپ نے مجھے پڑھایا. فقال علی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، ارسل ہو، یعنی اسے چھوڑ دو، یعنی اس کے گلے میں جو پھندا ڈالا ہوا ہے اسے اس کو آزاد کر دو. ثم قال لہ، پھر اس سے کہا، اقرا، پڑھ کے سناؤ. فقرأ، تو انہوں نے پڑھ کے سنایا. قال ھکذا انزلت، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح نازل کی گئی. ثم قال لی، پھر مجھ سے کہا، اقرا، پڑھو. فقرأت، تو میں نے پڑھا. فقال، تو آپ نے فرمایا، ھکذا انزلت، اسی طرح اتاری گئی. ان القرآن انزل على سبعة احرف، یقیناً قرآن سات حروف پر نازل کیا گیا ہے. فقرأوا منه ما تيسر، تو پڑھو اس کو جو آسانی سے پڑھ سکو اس میں سے. تو یہ سات حروف سے مراد دراصل سات طرح کے لہجات ہیں، قراءات ہیں. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے، وما انتم بسکارا، یہ جو لفظ سکارا ہے، سین کاف رے، یہ لکھی جاتی ہے اور کاف کے اوپر بھی کھڑی زبر اور رے پہ بھی کھڑی زبر، یہ مشہور قرات کے تحت اس کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے لہجے میں اس کو سکارے بھی پڑھا گیا ہے، سکارے. اب یہ لکھنے میں تو بالکل ایک جیسا ہے دونوں، فرق کچھ نہیں، لیکن بولنے میں اس میں فرق ہے. اب اگر کوئی شخص اس کو سکارا پڑھتا ہے تو بھی مفہوم وہی ہے، اور اگر سکارے پڑھتا ہے تو بھی اس سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا مرساہا مثلا، تو بعض اس کو مرسا کو، جو چونکہ یہ اس میں آتی ہے، تو مرسیہا بھی پڑھتے ہیں، تو اس سے بھی معنی میں فرق کوئی نہیں پڑتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں بعض اوقات ایک لفظ مختلف انداز سے بولا جاتا ہے مختلف لہجوں میں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں مطلب، مطلب یہ ہے، اور بعض کہتے ہیں مطبل. تو اب جو مطبل جن کے منہ سے نکلتا ہے تو سب کو پتا یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی کہنے کا اصل مطلب یہ ہے. اسی طرح اکثر کو اسکر کہہ دیتے ہیں بعض لوگ، تو یہ بعض لوگوں کے اقوام کے یا قبائل کے لہجات اس طرح تھے کہ لفظ وہی ہوتا تھا، معنی وہی ہوتا تھا، لیکن بولنے کے انداز میں تھوڑا مختلف ہوتا. تو یہ دراصل قرآن نے ایک طرح سے وسعت دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ اس میں کوئی تبدیلی کر دی کسی نے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہشام بن حکیم کو بھی اجازت دی سورۃ فرقان اپنے لہجے پہ پڑھنے کی، اور حضرت عمر کو بھی. باب اخراج اہل المعاصی، نکالنا گناہگار لوگوں کا، والخصومے اور جھگڑنے والوں کا، من البیوتی گھروں سے، یعنی غلط کام کرنے والوں کو اور جھگڑے فساد برپا کرنے والوں کو گھر سے نکال دینا. بعد المعرفتی جان لینے کے بعد، کیا یہ کسی پر ظلم تو نہیں یا اس کی اجازت ہے. وقد اخرج عمر اخت ابی بکر حین ناحت، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کی بہن کو، حضرت ابو بکر کی بہن ہے، کوئی عام خاتون نے، حضرت ابو بکر کی بہن کو گھر سے نکالا تھا جب انہوں نے نوحہ کیا. ہوا یہ کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ان کی بہن جن کا نام ام فروہ تھا، انہوں نے بین کرنا شروع کر دی، جس طرح ہمارے ہاں بھی دیہاتوں میں لوگ کسی کی وفات پر زور زور سے چیختے چلاتے اور ساتھ بولتے بھی ہیں یا شعر پڑھتے ہیں. اسلام میں اس طریقے سے منع کیا گیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب خلافت کا دور تھا، ایک طرح سے انہیں خلیفہ بنا لیا گیا، تو جب انہیں پتا چلا کہ وہ بین کر رہی ہیں تو انہوں نے پہلے تو زبانی منع کروایا، جب منع نہ ہوئی تو اس پر حضرت ہشام کو حکم دیا کہ جا کر ان کو درے لگاؤ، جی ہاں خواتین کو بھی لگاؤ تاکہ یہ سیدھی ہو جائیں. اور ہوا یہ کہ وہ گئے اور انہوں نے لگائے، اور اس پر ان کا دوپٹہ گرا تو انہوں نے کہا کہ ہائے دوپٹہ، انہوں نے کہا کہ ایسی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی جنہیں اللہ اور رسول کی احکامات کا کوئی پاس نہیں، جنہیں اللہ کی حدود کی حرمت کا کوئی خیال نہیں، پھر ان کی بھی کوئی حرمت نہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دین کے اس دور میں، جبکہ دین ایک طرح سے مکمل ہو چکا تھا، تربیت مکمل ہو چکی تھی، لوگوں کو تعلیم دی جا چکی تھی، لوگوں کے سامنے بہترین نمونے موجود تھے، اور خود وہ لوگ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونہ تھے. اگر ان کی چھوٹی سی غلطی بھی اس طرح برداشت کر لی جاتی تو دوسرے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا جواز مل جاتا. جی حضرت ابو بکر کی بہن بھی تو بین کر رہی تھی، اگر کسی اور نے کر لیا تو کیا قیامت ٹوٹ پڑی. لیکن برائی کو اس کی ابتدا میں ہی جڑ سے ہی ختم کر دیا گیا تاکہ دوسروں کو اس کی ہمت نہ ہو. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جو لوگ ایسے غلط کام کریں، یعنی دین کی حدود کو توڑیں، دین کی حدود کو پامال کریں، تو ان لوگوں کو پھر سزا دی جا سکتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. ویسے تو عورتوں کے ساتھ بہت رعایت کی گئی، لیکن اس معاملے میں رعایت نہیں برتی گئی. اور ہوا یہ کہ جب ان کو مارا گیا تو اس کی وجہ سے باقی سب عورتیں بھی خاموش ہو گئیں اور چپ کر کے نکل گئیں، اور اس کے بعد کسی کی بھی جرت نہ ہوئی کہ ایسا غلط کام کریں. یہ پھر یاد رہے کہ وہاں حجت تمام ہو چکی تھی، تعلیم مکمل ہو گئی تھی. یہ نہیں کہ آپ کسی دیہات میں جائیں اور وہاں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں خدا رسول کا حکم کیا ہے، اور آپ کہیں کہ حضرت عمر نے بھی درے پڑوائے تھے لہذا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں لوگوں کو مار پیٹ لوں، تو یہ بات غلط ہوگی. عمر بننے سے پہلے وہ کام کر لیں کہ جو تربیت اور تعلیم کے ہیں. حدثنا محمد ابن بشار، حدثنا محمد ابن ابی عدی، عن شعبتا، عن سعد ابن ابراہیم، عن حمید ابن عبد الرحمن، عن ابی ہریرہ، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اخالف الى منازل قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم. یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے. یہاں بھی بتانا یہ مقصود ہے کہ مفہوم آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں حکم دوں کہ جماعت کھڑی کر دی جائے اور میں ان لوگوں کے گھر پہ جاؤں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر جلا ڈالوں. اس میں ایک اور مثال اس بات کی بھی ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہان والوں کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، جہاں آپ کا رویہ سب کے ساتھ محبت اور شفقت کا تھا، اور آپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ لوگوں کی تعلیم و تربیت کی،
وہاں پر ایسے لوگ جو دین کی حدود کو پامال کریں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ بھی کیا تاکہ ایک ڈسپلن کو قائم کیا جا سکے. اور یہاں پر بھی چونکہ نماز کے بارے میں اہمیت بارہا اجاگر کی جا چکی تھی اور نماز با جماعت کی, لیکن پھر جب دیکھا گیا کہ لوگ ایسا کرنے سے کترا رہے ہیں تو اتنی شدید وعید اس لیے دی گئی تاکہ ان لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ اس جرم میں مبتلا نہ ہو جائیں.